الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما زهد عبد في الدنيا إلا أمت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيب الدنيا وداءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نبی کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث ہے، جو میں نے اپنے مرشد اور اپنے شیخ حضرت اقدس عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ سے سنی. فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، زہد کا ترجمہ ترک دنیا ہے. پہلے ترجمہ مکمل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت سے درخواست ہے کہ کچھ مفید باتیں کہلوا دے اپنی رحمت سے، جو ہم سب کے لیے نافع ہوں. تو فرمائے کہ جو بندہ اس دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کو اگاتے ہیں، اور جو دل میں چیز آتی ہے پھر اس کا اثر زبان پر ہوتا ہے، لہذا اس کی گفتگو حکیمانہ ہوتی ہے، پر حکمت گفتگو ہوتی ہے، یعنی حکمت کے موتی اس کی زبان سے ظاہر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کے عیب کو کھولتا ہے، یعنی دنیا کی فنائیت یہ اس پر اس کو دکھاتا ہے. وَبَصَّرَهُ، اپنے اس بندے کو دنیا کے عیب دکھاتا ہے. وداءها ودواءها، اس کی بیماریاں اور اس کا علاج عطا فرماتا ہے، وہاں اپنے اس بندے کو منتقل فرما دیتے ہیں. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت کہ ملا علی قاری محدث عظیم مشکات المسمى بالمرقات میں فرماتے ہیں کہ من احب الدنیا لا يقدر على هدايته جميع المرشدين، جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے اگر ساری دنیا کے قطب، غوث، ابدال، کاملین، اولیاء اللہ مل کر بھی چاہے کہ اس کو ہدایت ہو جائے، فرمایا نہیں، لا یقدر، وہ ایسی قدرت نہیں رکھتے. اور فرمایا کہ ومن ترک الدنیا، جس نے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیا، تو اس بندے کا حال یہ ہے کہ لا یقدر علی ضلالته جمیع المفسدین، اس بندے کو ساری دنیا بھر کے فسادی، امریکہ، یورپ، جاپان، بےہودگیاں، شراب و شباب کی بدماشیاں، مال و زر کے فتنے، اور حب جا اور حب باہ کی گمراہیاں اس بندے کو گمراہ نہیں کر سکتے. اس لیے فرمائے کہ رأس کل خطیہ، کہ تمام بیماروں کی جو جڑ ہے وہ حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. دنیا سمجھاتے تھے، پہلے دنیا کو سمجھ لے کہ دنیا کیا چیز ہے، تو دنیا کو سمجھنے کے بعد پھر یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ اس کو ترک کیسے کیا جائے. حقیقت دنیا اگر معلوم ہو جائے کہ دنیا ہے کیا چیز. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کوفے میں تشریف فرما تھے، بڑے مفسر مجتہد اور فقیہ، علماء کبار میں ان کا شمار. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کوفے تشریف لائے، لوگوں نے ان سے تفسیر کے سوالات کیے، تو عجیب بات فرمائی ہے کہ انتم تسألوننی وفیکم سعید ابن جبیر، تم مجھ سے پوچھتے ہو جبکہ تمہارے پاس اتنا بڑا عالم ربانی، مفسر، عالم وقت، تمہارے پاس اتنا بڑا استاد موجود ہے، تم مجھ سے پوچھتے ہو. سبحان اللہ، اللہ نے ایسا مقام دیا کہ صحابی، ایک صحابی اپنے شاگرد کی تعریف کرے، تابعی کی، اور استاد اپنے شاگرد کی اس طرح تعریف کرے، تو اس شاگرد کے لیے کتنی خوشبختی ہے یہ میرے دوستو، فخر اور ناز کی چیز نہیں ہے. ہاں، فخر کا لفظ نکال دے اپنی ڈکشنری سے، فخر اور ناز نہیں بلکہ یہ خوشبختی ہے. کتنا حسن ظن ہے استاد کا اپنے شاگرد سے. اور یہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ، یہ وہ شخص ہیں کہ جو حجاج بن یوسف کے ہاتھوں آخری مقتول تھے، آخری شخص تھے کہ حجاج بن یوسف نے جن کو شہید کیا، اور انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی کہ اللہ اس کے ظلم کو بند کر دے، اب یہ کسی اور کو قتل نہ کرنے پائے. بھئی کوئی اور لوگ ہیں نا، پوچھو نا کیا بات ہے، جاؤ دیکھ رہے ہو ایک آدمی کھڑا ہے، تم ایسے منہ دیکھ رہے ہو، تو یہ آخری شخص تھے. لہذا اللہ نے ان کی دعا قبول کی، پھر حجاج بن یوسف کو موقع نہ مل سکا کسی اور عالم پر ظلم کرنے کا. لہذا علماء پر ظلم کی داستانیں یہ پرانی ہیں. حجاج بن یوسف نے بھی فورتھ شیڈول لگایا تھا، لہذا علماء پر یہ ظلم کی داستانیں کوئی نئی نہیں ہے. مسلمانوں میں ایسے بدبخت تھے اور ہیں، اور اللہ حفاظت فرمائے آئندہ کے لیے کہ ایسے مسلمانوں میں بدبخت گزرے ہیں جنہوں نے ہمیشہ سے علماء کو ستایا، ان پر ظلم کیا، اور ان کو پر پابندیاں لگانے کی سعی اور کوششیں کی، اور مدارس کو بند کرنے کی کوشش کی، اور مدارس کو بند کرنے کا مقصد گویا دین کو ختم کرنا ہے. اور میرے پیارے دوستو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ان حمقا کو اپنی اس تدبیر اور کوشش کی اصلاح کرنی چاہیے. کیوں اپنے نامہ اعمال کو ان علماء، اولیاء اللہ اور دین کے خون سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ نہ کریں. یہ خون ان سے نکلے گا تو نور بنے گا، ان پہ پڑے گا تو ظلمت پیدا کرے گا. لہذا یہ کوششیں کوئی نئی نہیں ہے, پرانی ہے. اس لیے دین کا کام کرنے والے ایک کام کریں, پوری دنیا کے دین کے خام کے خدام سے یہی تکرار کرتا ہوں اپنے بزرگوں کی بات کا کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو نہ چھوڑے, سنت کے دامن کو مضبوط رکھیں اور گناہ سے بچیں. بس یہ تین کام کریں, اس کے بعد دیکھو مرنا تو ہے ہی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر تکلیفیں آئیں, زہر دیا گیا, جیل میں ڈالا گیا. اللہ نے تعالیٰ نے اتنی مقبولیت دی تھی کہ جیل میں ہی آپ کی درس کی مجلسیں چلتی تھی. وہ جیل مدرسہ اور خانقاہ بن گیا تھا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا کتنا خوبصورت بند ہے, کرتا ہے وہ آہ آہ میرا خواجہ میرا شاہ, کرتا ہے وہ آہ آہ میرا خواجہ میرا شاہ, ہے سراپا یا اللہ, ہے سراپا یا اللہ چلتی پھرتی خانقاہ. تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, علماء ہوتے ہیں, یہ چلتے پھرتے مدرسے اور چلتی پھرتی خانقاہ ہوتے ہیں میرے دوستوں. لذا اس لیے دیکھو نا, سوشلزم والوں نے, سرخوں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے سوویت یونین سے قرآن کریم کو مٹا دے. لذا انہوں نے قرآن کریم کی اشاعت پر اور رکھنے والوں پر سزائیں رکھی, لیکن اللہ تعالی نے وہیں پر حفاظ کرام بھی رکھے. قرآن کریم جن کے سینوں میں تھا. اللہ اکبر. اس لیے میرے پیارے دوستو, وہ حضرات جو دین کا کام کر رہے ہیں, چونکہ دین کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے, تو صاف صاف آسان بات یہ ہے کہ دین کو نہ چھوڑیں اور مخلوق کی رضا اور خوشی کو پس پشت ڈالیں اور اللہ تعالی کی خوشی کو مقدم رکھیں. باقی اللہ تعالی سے یہی درخواست ہے کہ ہم کمزوروں کی مدد فرما, ہم کمزور ہیں, ہم آپ ہی سے فریاد کرتے ہیں. آہ جائے گی نہ میری رائے گاں, تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں. آہ نہ جائے ہماری رائے گاں, آہ نہ جائے ہم سب کی رائے گاں, تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں. وہ بات تو میرے شیخ نے فرمائی تھی جس کے مجھے حوصلہ نہیں ہے, اس لیے ہم یہی کہیں گے. آہ نہ جائے ہماری رائے گاں, تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں. تو حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا مبارک تذکرہ ہو گیا. وہ فرماتے ہیں دنیا کی تعریف کہ دنیا ہے ان الحت کا عن طلب الآخرہ. ایک اصول بیان کیا کہ ہر وہ چیز جو تجھے آخرت سے اور آخرت کی طلب سے دھوکے میں ڈال دے, غافل کر دے, وہ دنیا ہے. معرومی رحمت اللہ علیہ نے اس کو اپنے الفاظ میں یوں فرمایا, چیز تو دنیا, دنیا کیا ہے, اصول بیان کر دیا, اس خدا غافل بدن, ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ تعالی سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. یہ دنیا کی تعریف سمجھائی. اصول کیا بتا دیا, ایک فارمولا دے دیا, اصول دے دیا, اس فارمولے پر فٹ کرو. ارے میرے سامنے آ جاؤ, یہ تو امارت کے بیٹھنے کی جگہ ہے, آپ تو ماشاءاللہ بڑے ہیں. تو ایک اصول بتا دیا, فارمولا دے دیا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. اب اس اصول پر دینداروں کے لیے ایک بات ہے, اگر عالم کو اس کا علم اللہ سے غافل کرے تو وہ دنیا ہے, زاہد کو اس کا زہد اللہ سے غافل کرے وہ دنیا ہے. عابد کو اس کی عبادت اگر اللہ سے غافل کرے وہ دنیا ہے. مجاہد کو اس کا جہاد, شہید کو اس کی شہادت اللہ سے غافل کرے تو وہ دنیا ہے. تبلیغ کرنے والے کو اس کی تبلیغ اگر اللہ سے غافل کرے وہ دنیا ہے. بہت نازک بات ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. عالم کو اس کا علم کیسے غافل کر رہا ہے کہ میں عالم ہوں, میں بڑا عالم ہوں, اور اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے کہ وہ علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں پر روب ڈالے, علماء سے بحث کرے اور عوام پر روب ڈالے. فرماتے اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا. عابد کو اس بات پر ناز ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں, بڑی لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہوں, ہر سال حج و عمرہ کرتا ہوں, تو اس نے اس کو غفلت میں ڈالا, اس لیے وہ عابد, اس کی عبادت اس کی دنیا ہے. زاہد اگر وہ کہے کہ میں تاریک دنیا ہوں اور میں نے دنیا کو چھوڑ دیا تو اس کی غفلت, میرے پیارے دوستو, دنیا ہے. تاریک ترک دنیا کے ساتھ بھی یہ دنیا دار ہے. اور مجاہد جو جہاد کر رہا ہے اللہ کے راستے میں, کتنا بڑا عمل ہے, کتنا مبارک عمل ہے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے اس لیے کہ لوگ شجاع کہیں, بہادر کہیں, دلیر کہیں, تو میرے پیارے دوستو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی جہنم کے بل منہ میں ڈالا جائے گا. تو جہاد اور شہادت کتنے اونچے چیزیں. اب وہ تبلیغ کرنے والا اس بات کہتا ہے دیکھو میں تبلیغ کرتا ہوں, میں پرانا ہوں, میں سینئر ہوں, اور دیکھو زوب ڈالتا ہے کہ میں نے اتنے چلے لگائے, اتنے ملکوں کا سفر کیا. میرے پیارے دوستو یہ اس کی دنیا ہے کہ اس سے گویا کہ طلب جا اپنے کو بڑا بنانا, اپنے علم سے, اپنی عبادت سے, اپنی تبلیغ سے, اپنی تقریر سے, اپنے جہاد سے, اپنی کسی بھی نیک عمل سے جو عبادت کہلاتا ہے, تو وہ جو قرب الہی کا ذریعہ ہے, عبادت کی جو حاصل ہے, وہ اعمال جس سے اللہ تعالی سے تقرب ہو اس کو عبادت کہتے ہیں. اور یاد رکھیں گے عبادت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تقرب کی نیت بھی کرے, یعنی اللہ تعالی سے قرب ہو. تو یاد رکھیے گا جس عبادت میں تقرب کرتا ہے اسی سے قرب ملتا ہے. جس عبادت میں تقرب ہوگا اسی میں قرب ہوگا, اور جس عبادت میں تقرب نہیں ہوگا پھر قرب نہیں ملے گا, وہ بہت کا ذریعہ ہوگا, کیونکہ وہ مخلوق سے قرب چاہ رہا ہے. تقرب کیا ہے؟ باد تفاعل ہے, یعنی اللہ تعالی سے قربت کی کوشش کر رہا ہے, تکلف اختیار کر رہا ہے. تو یہ کوشش اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس بندے کو اپنے قریب فرما دیتے ہیں. تو دین کے راستے سے اگر اس کی نیت تقرب الہی نہیں ہے بلکہ لوگوں میں عزت, لوگوں میں جاہ, لوگوں میں مشہوری ہے, تو میرے پیارے دوستو یہ دنیا ہے, یہ دنیا دار ہے. اب آپ تصور کریں کہ دین میں یہ حال ہے کہ انسان جو نیک کام عبادات کر رہا ہے اگر اس کو نیت کی تو وہ تو دنیا دار ہے. اور اس کے برعکس ایک آدمی میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بارہا فرماتے تھے کہ ایک آدمی نماز پڑھی, جمعے کی نماز مان لیجئے پڑھ رہا ہے, امرود بیچنے والا ہے, اس نے اپنی ریڑی پر کپڑا لگایا یا وہ جو کندھے پہ ٹانگتے ہیں وہ امرود بیچتا ہے, اس نے اس کو اپنے چھابے کو بند کیا, کپڑا لگایا, مسجد میں آ گیا, بیان اور نماز جمعہ, نماز جمعہ پڑھی, کندھے پہ اپنا ڈالا, اب آواز لگا رہا ہے امرود والا لے امرود. سبحان اللہ. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اور ایک شخص مسجد میں اب سبحان اللہ پڑھ رہا ہے, فرمایا اس کو ہر لے امرود پر سبحان اللہ سے زیادہ قرب ملے گا. اب وہ رزق حلال میں لگا ہے, کسب حلال کر رہا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب دعا سکھائی, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اللہ اکبر. کہ ہمارے لیے حرام کے بجائے حلال وہ میرے لیے کافی ہو جائے، وہ کفایت کر جائے. اور پھر عجیب آگے استغنا سکھایا، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. سبحان اللہ، اپنے سوائے سے یعنی اپنے سے غیر سے مجھے مستغنی کر دیجئے، یعنی اپنے قرب کی دولت سے مجھے غنی کر دیجئے. واہ، یہ دعا سکھائی. اور حدیث شریف میں کہ جب بندہ دن بھر کماتا ہے، شام کو آیا، آئے اوئی مزدوری کرتے، آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے بادشاہوں نے مزدوریاں کی ہیں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنی بادشاہت کے زمانے میں مزدوری کی انہوں نے، صرف کیوں؟ صرف قصب حلال کے لیے. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین جن کا آج آسمان علم پر جن کے آفتاب اور مہتاب روشن ہیں، بڑے بڑے نام، وہ سب حضرات ایسے ہیں جنہوں نے مزدوریاں کی ہے، علم حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ مزدوری کر رہے ہیں. یا اللہ، کیوں؟ تاکہ اس سے قلم اور دوات خرید سکے اور کاغذ لے سکے اور اپنے نان جوی. سبحان اللہ، یہ بھی ایک لفظ تھا جو استعمال ہوتا تھا پہلے، جو وہ صوفیا نان جوی کھاتے تھے، یعنی جو کی روٹی، اب کہتے ہیں روغنی روٹی ہو. اللہ اکبر، ہمارے ایسا ایسا حال گزرا، کئی کئی برس گزر گئے کہ ان حضرات میں علم کی مشغولیاں اللہ تعالی کی محبت میں ان کو روغن ملنے کو نصیب نہیں ہوا. راج کہتے ہیں کہ اگر نہاری پہ روغن اوپر نظر نہ آئے تو واہ صاحب، یہ کوئی نہاری ہے؟ آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے واقعی. سبحان اللہ، اور یہ حضرات کیسے، انہوں نے کن مشقتوں سے اللہ تعالی کی محبت اور قرب حاصل کیا. تو قصب حلال، تو اب وہ جو مشقت کی، اب شام کو آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی کو اس کی یہ آہ اچھی لگتی ہے. اور ایک روایت میں یوں فرمایا کہ اللہ تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اب آپ بتائیے قصب حلال کتنی بڑی نعمت ہے. لہذا یہ شخص اپنے فرائض سے اب لگا ہوا ہے، اپنے بیوی، اپنے بچوں کی، اپنے ماں باپ کی روٹی کے لیے فکر کر رہا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ شخص، آپ بتائیے، دنیا کما رہا ہے لیکن یہ دنیا دار نہیں ہے، اور وہ عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ دنیا دار ہے. عجیب، دیکھیں، اس لیے فرما دیا اصول، جو فرمایا ان الحدک عن طلب الآخرہ، یعنی اس خدا غافل بدن، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ سے غافل کر دے. اب وہ چاہے ہمارا دین ہو، وہ غافل کرے تو ہم بھی دنیا دار ہیں میرے دوستو. مثلا واعظ اور خطاب اور تقریر ہے، تعریف کی نیت ہے کہ لوگ بڑی تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، تو میرے پیارے دوستو یہ پکی دنیا داری ہے. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کے پاس دنیا ہو اور وہ دنیا دار بھی ہو. اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ملا جامی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ، ان کا واقعہ حضرت سنایا کرتے تھے. دو قسم کی روایتیں ہیں کہ ایک شخص آئے ان کے پاس، یہ خواجہ جو احرار تھے بڑے رئیس تھے، زمینداری تھی ان کے پاس اس زمانے میں، لینڈ کروزر اور مرسیڈیز اور آڈی گاڑیاں تھی، کیونکہ اس زمانے کی گاڑیاں تو گھوڑے ہوتے تھے نا، شاندار گھوڑے، زمینیں، باغات، زمینداری تھی. مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد کا ایک دروازہ ان کے گھر کی طرف کھلتا تھا اور ایک دروازہ رستے کی طرف کھلتا تھا جو عام رستہ. یہ مسجد میں تشریف فرماتے ایک شخص آیا ان کا امتحان لینے کے لیے. کہتے ملا جامی کی طرف بعض لوگ نسبت کرتے کہ انہوں نے امتحان لیا. کہ حضرت میرا دل چاہتا فجر کی نماز پڑھی بعد میں عرض کیا حضرت میرا دل چاہتا میں آپ کے ساتھ حج کروں. حضرت فرمایا اچھا چلو. اٹھے اور جو رستہ جاتا تھا گزرگاہ تھی اس طرف چل پڑے. انہوں نے حضرت صبر اچھا حضرت ایک منٹ ٹھہرے میں اپنی گٹری تو اٹھا لوں میں اپنی گٹری تو اٹھا لوں یعنی حضرت فرمایا آؤ ابھی چلے حج کو ابھی چلے. انہوں نے کہا حضرت میں اپنی گٹری تو اٹھا لوں. اصل میں امتحان تھا کشف ہو گیا تھا کہ یہ شخص میرا امتحان لے رہا ہے. فرمایا میں نے تو اپنی اتنی بڑی ریاست اپنی زمینداری اپنی مرسیڈیز گاڑیاں یہ سب چھوڑ دی اور تم ایک گٹری کے پیچھے پڑے ہو. یا اللہ. اور ایک واقعہ اس طرح بھی سنایا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے. ملا جامی آئے ان کے پاس بڑی شہرت سنی کہ ایک عالم ربانی ہے ایک عارف باللہ ہے ایک اللہ والے ہیں مرشد وقت ہیں. ان کی خدمت میں آئے تو دیکھا جناب نوکر چاکر زمینداری کھانا پینا کوٹھی گاڑیاں بنگلے سب ان کے دل میں. انہوں نے دل میں جملہ کہا نمرد آنست کہ دنیا دوست دارت. کیسے شخص مردان خدا میں سے ہوگا مرد خدا ہوگا جو دنیا کو دوست رکھے. اور تھوڑی دیر بیٹھے چلے گئے. رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا یہ کچھ مقروض بھی تھے ملا جامی رحمت اللہ علیہ مقروض تھے. رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا میدان لگا ہوا ہے اور ان کے جو قرض خواہ ہیں قرض خواہ کہتے جس سے قرضہ لیا جائے مثلا آئی ایم ایف ایشین بینک چائنا امریکہ وغیرہ وغیرہ تو سارے قرض خواہوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے. کوئی گریبان پکڑ رہا ہے کوئی آستین پکڑ رہا ہے کوئی دامن پکڑ رہا ہے کہ اللہ ملا قرضہ نکالو. یہ پریشان کھڑے کہ میں کہاں سے دوں قیامت کا میدان ہے. ذرا پر آواز آئی تو دیکھا ایک شخص گھوڑے پر سوار آیا. ان کی نگاہ پڑی تو حضرت خواجہ احرار رحمہ اللہ. وہ آئے ملا جامی کو دیکھا ٹھہر گئے اور سب لوگوں سے کہا بھائی ہمارے دوست کا گریبان تم نے کیوں پکڑا ہوا ہے. کہا کہ انہوں نے اپنے زر مبادلہ بنانے کے لیے ہم سے قرضہ لیا تھا کہ ہماری فورن کرنسی بڑھ جائے گی گوشت روٹی کے لیے قرضہ لیا تھا تو اس قرضے کے پیسے ہم ان سے مانگ رہے ہیں. کہا چھوڑو ان کو بتاؤ کس کس کا کتنا قرضہ ہے اور وہ سب قرضہ انہوں نے ادا کر دیا. اب ان کی آنکھ کھلی آنکھوں سے آنسو جاری پھر آئے اب دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. آئے روتے ہوئے خواجہ احرار رحمہ اللہ سے درخواست کی حضرت بیعت فرما لے. فرمایا ایک شرط ہے. عرض کیا وہ کیا شرط ہے. فرمایا جو جملہ تم نے کل اپنے دل میں کہا تھا وہ جملہ مجھے سناؤ. اب ملا جامی رحمہ اللہ کا حال یہ ہے کہ کاٹو تو لہو نہیں پیروں تلے زمین نکل گئی کہ اس اللہ والے کے سامنے کیا منہ سے نکالوں. خاموش. کہا فرمایا وہ جملہ کہو بیعت کر لوں گا. کہا حضرت معاف کر دیجئے. فرمایا سب معاف ہے لیکن وہ جملہ تم نے اپنے منہ سے کہو. آخر جب اصرار ہوا تب انہوں نے کہا نمر دانس کے دنیا دوست دارت. وہ مرد خدا نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. تب خواجہ احرار رحمہ اللہ نے فرمایا اب اس جملے پر میرا جملہ لگاؤ. اگر دارت برائے دوست دارت. اگر دنیا رکھتا بھی ہے تو اپنے دوست کے لیے رکھتا ہے. سبحان اللہ. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک آدمی کے پاس دنیا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ دنیا دار ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین ان کو کہا جاتا ہے نا, اس کی وجہ ذو النورین کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئیں اور دونوں کا وصال ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر میری اور بیٹی ہوتی یہ عثمان میں تم کو دیتا. اس لیے وہ دو صاحبزادیوں کی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع پر آپ نے درائم اور دنانیر پیش کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درائم اور دنانیر میرے شیخ فرماتے ایسے بجائے ہاتھ میں لے کر خوشی سے اور فرمایا یا اللہ آپ کا نبی عثمان سے خوش ہو گیا تو بھی عثمان سے خوش ہو جا. اب آپ بتائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مالدار تھے, خلیفہ ثالث کہلاتے اور اہل سنت والجماعت کا جس سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد درجے میں ان کا تیسرا نمبر ہے. اور وہ مالدار لقب ان کا غنی اور مالدار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو بتائیے اگر دنیا اتنی ہی بری چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ فرماتے خوشی کا اظہار. بات کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سنائے کرنے کی بات میرے شیخ نے سنائی کہ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ عثمان کے پاس. تو ان کو آواز آئی کہ آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی پر اس بات پر ناراض ہو رہے تھے کہ چراغ غیر ضروری کیوں جلایا, جیسے آج کل ہمارے یہاں معاملہ ہے بجلی ہے یہ جل رہی ہے وہ جل رہی ہے, دن ہو گیا بجلی جل رہی ہے, اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو وہاں کی بجلی جل رہی ہے, تو یہ گناہ ہے میرے دوستو. ہم سب کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جب کمرے سے نکلے بجلی کو بند کریں, اپنی اولادوں کو اپنے گھر والوں کو بھی سکھائے اپنے آپ آپ کو بھی سکھائے. دیکھو بجلی کا استعمال اس طریقے سے نامناسب ہے, گناہ ہے گناہ. اب وہ اس بات پر ناراض ہو رہے تھے, اس شخص کو آواز پہنچی, اس نے سوچا یہ شخص کو دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے پاس بھیجا ہے, ان کا حال یہ اپنی بیوی پر اتنے کنجوس ہیں کہ چراغ جلا ہے اس کو اتنا ڈانٹ رہے ہیں اور اس پر سرزنش فرما رہے ہیں, مجھے کیا دیں گے. خیر اس نے سوچا چلو کوشش تو کرو ٹرائی تو مارو. دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, کیسے آنا ہوا, عرض کیا یہ معاملہ ہے. فرمایا اچھا, گھر گئے اندر جا کر $2000 لے آئے, $2000 لائے اور ان کے ہاتھ میں رکھ دیے. ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کہ یا اللہ وہ شخص جو معمولی چراغ کی خاطر سے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے اور مجھے $2000 دے دیے. تو تعجب سے پوچھا کہ معذرت کے ساتھ آپ کی پرائیویٹ بات ہے, ذاتی بات ہے, لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہاں, تو چراغ پر آپ اپنی بیوی کو سرزنش فرما رہے ہیں اور کہاں مجھے اتنی بڑی ایک خطیر رقم $2000 آپ نے مجھے عنایت فرمائے. تو فرمایا کہ دیکھو وہ بلا ضرورت تھا اور یہ ضرورت پر ہے. اب یہ اصول سکھا دیا کہ اگر ضرورت پر بلا ضرورت اگر معمولی رقم بھی خرچ ہو تو میرے دوستوں وہ معمولی رقم بھی ہمارے لیے وبال ہے۔ اب یوں سمجھے ایک ماچس کی تیلی بھی، ایک ماچس کی تیلی بھی اگر بغیر ضرورت کے جلائی تو یہ ہمارے لیے وبال ہے، اور اس کے برس اگر کروڑ روپیہ بھی اللہ کی رضا اور خوشی اور مصرف میں خرچ کیا تو میرے پیارے دوستو وہ قرب الہی کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن کروڑ روپے کے یہ معنی نہیں شادی، اس کے معنی شادی نہیں ہے، کیونکہ انشاءاللہ دعا سے پہلے دلہا بھی حاضر سروس ہو گیا، ایک نکاح بھی ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ شادی میں کروڑوں روپیہ خرچ کر ڈالیں۔ ابھی میرا سفر ہوا پنجاب، گزشتہ ہفتے سے پنجاب سے ہو کر آیا، تو چونکہ شادیوں کا سیزن ٹاپ پر ہے ہمارے کراچی میں بھی اور پنجاب میں بھی، وہ میں ایک گاڑی والے کے ساتھ گیا پنڈ دادن خان سے راولپنڈی تک، تو مزے کی بات ہے اس کی شادی بھی دو ہفتے پہلے ہوئی تھی، پھر بھی وہ شادیوں کے سیزن نپٹا رہا تھا، تو میں نے اسے مزاق سے کہا، میں نے کہا یار معاف کرنا تم پر بڑا ظلم کیا میں نے، اور سفر بھی میرا رات کا تھا، کیونکہ بیان سے رات فارغ ہوا، اس کے بعد میں سفر شروع کیا 8:45 بجے میں نے، اور پھر اس نے پہنچا کے واپس آنا تھا، تو میں نے کہا یار معاف کرنا تمہارے ساتھ تو میں نے بڑا ظلم کیا۔ تو بڑے مزے سے کہانی سنا جائے گا، کوئی ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو آج کل سیزن لگا رہا ہوں، کہا وہ بھی سیزن ہے یہ بھی سیزن ہے، اور اس سیزن کی باغوں بہار کے لیے سیزن کا ہونا ضروری ہے۔ تو اب وہ جو شادی بیاہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ ان اعظم النکاح برکتا ایسر مؤنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو۔ ہمارے ہاں اب معاملہ دیکھیں کہ مال خرچ کرنے کا کیسا۔ پھر ایک بات اور، اس سفر میں ایک تجربہ اور بھی ہوا بہت زیادہ اس کا، یعنی اندازہ تو تھا لیکن اس دفعہ اس کا استحضار ہوا، کہ آپ یوں سمجھے استحضار ہوا کہ وہ چیز اور ذرا واضح ہوئی، اور وہ ہے نکاح میں تاخیر۔ بتائیے صاحب، ہمارے کراچی میں بھی دیکھیں 30-30 سال کے جوان ہو گئے، ایک صاحب کا تو عجیب واقعہ ہے، بڑے مالدار، اتنا مال ماشاءاللہ کہ کمی نہیں، 27 سال کی عمر ہو گئی، اپنی ماں سے کہا اما میری شادی کرا دو، تو اس کی ماں پتہ کیا بول رہی ہے، کہہ رہی بیٹا تجھے کیا ضرورت ہے، یہ جملہ آگے سے کافی پرانی بات ہے، تو میرے پاس آیا رونے لگا کیا میں ماں کو کیا بولوں، 27 سال عمر، اور یہ جملہ آگے سے کہ اس جوان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے۔ 30 سال کے بعد تو رشتے دیکھنا شروع کرتے ہیں، اور شادی شاد ہوتے ہوتے یہ علامت کا ظہور ہوتا ہے کہ بیوی کے آنے سے پہلے سر کی کھوپڑی فارغ البال ہو جاتی ہے، تاکہ بیوی پہ الزام نہ لگے کہ تمہاری وجہ سے میرے بال اڑے، لوگ کہیں گے دیکھو شادی سے پہلے سر پر بال تھے اور بیوی نے دیکھا تمہیں جوتے مار مار کے گنجا کر دیا، اس لیے وہ بیچارہ پہلے ہی سر کے بال اڑا دیتا ہے بیوی کی محبت میں، تاکہ بیوی پر الزام نہ آئے اور میں زن مرید نہ کہلاؤں۔ اچھا پھر اس سے زیادہ ظلم لڑکیوں کا معاملہ، ایک عام جہاں دیکھے بیٹی کو رشتہ نہیں مل رہا، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، عمر کیا ہے 27 سال، 28 سال، 30 سال، یہ لڑکیوں کی عمریں ایک عام ہے. اچھا بھائی کیا بات کیا ہے؟ میرا ایک مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، ایک ذوق ہے کہ لڑکیوں کی شادی کی جو عمر، دیکھو حدیث شریف میں تو صاف صاف فرمایا کہ بچہ بالغ ہو شادی کر دو، دیکھو صاف صاف بات یہ ہے، اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اگر ہمارا حوصلہ اتنا نہ ہو تو کم از کم 16 سال سے 20 سال لڑکی کی شادی کی بہترین عمر ہے. اب یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ اس میں لڑکی جو ہے کالج میں یا یونیورسٹی میں بیچلرز اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کر رہی ہوتی ہے. اب آگے سے کیا، پہلی آج کل تو حال یہ ہوگا ماں باپ ہی کہتے ہیں ابھی تو ہماری بچی پڑھ رہی ہے، اب اس کے بعد جناب پڑھتے پڑھتے جب اس کی عمر ہو جاتی ہے اب رشتوں کی تلاش ہے. اب ظاہر بات ہے وہ اتنی ہائیلی کوالیفائیڈ ہے، اتنی ہائی کوالیفیکیشن ہے اس کی کہ وہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ہے، تو ظاہر بات ہے میٹرک پاس کو تو منہ نہیں لگائے گی نا وہ بچی، وہ کہے گی کہ میرے سٹینڈرڈ کا اور میرے کم سے کم برابر کا تو ہو نا اتنا. پھر ظاہر بات ہے اس کے برابر جس کو بننا ہوتا ہے اس کے انتظار میں مزید 5 سال گزر جاتے ہیں، اب عمر آ گئی 30 سال. پھر آخر میں ان پڑھے لکھوں کو خیال آتا ہے اور وہ خیال یہ آتا ہے یار چیک کراؤ کسی عامل کو، لگتا ہے رشتے میں بندش ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے. پھر اس کو آخر میں یہ خیال آتا ہے. اب جناب ماشاءاللہ عاملوں کے مزے آ جاتے ہیں، کالے بکرے منگوائیں گے اور جناب زعفران منگوائیں گے، عود منگوائیں گے، کستوری منگوائیں گے، اور ظاہر بات ہے جس اسٹینڈرڈ کا چاہیے وہ تو مجھے اور آپ کو نہیں ملتا. کیا اس لیے آپ کو نہیں مل سکے گا؟ کالا بکرا بھی ایسا ہونا چاہیے جس میں ایک سفید بال نہ ہو، وہ کالا مرغا بھی ایسا ہو، اور وہ سارے انہی کے پاس بند ہوتے ہیں. کیا اچھا چلو ہم آپ کی خاطر پیسہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، دعائیں کراتے ہیں. میرے پیارے دوستو، تمام مسلمانوں سے، میں اپنے آپ سے بھی تمام مسلمانوں سے یہ اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس چیز پر ذرا نظر ثانی کریں، اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں نہ ڈالیں. اور پھر حال لڑکوں کا ہوتا ہے، ان سے کہتے ہیں بھائی شادی کر لو، کہتے ہیں ابھی نہیں کرنی ہے. بالے ہو گئے ہیں بھائی، بڑے ہو گئے ہیں، کر لو شادی بھائی، کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. رالپنڈی میں نے بیان کیا تو میں نے کہا اس کا ایک جواب ہے لیکن میں یہاں نہیں دوں گا، جس کو پوچھنا ہو اکیلے میں پوچھ لے مجھ سے. تو ایک صاحب پوچھنے بھی آئے تھے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوچھنے آئے، لیکن بہرحال وہ پوچھنے آئے تھے تو بڑے محظوظ ہوئے جواب سے. بہرحال تو یہ زیادتی ہے میرے دوستوں. قرآن کریم میں صاف فرمایا ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، آیت ہے وانکحوا الایاما منکم، کہ تم اپنے جو نکاح کے خواہش مند ہیں ان کی شادیاں کرو، نکاح کرو، اگر تم فقیر ہو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہیں غنی بنائے گا. پتہ چلا شادی خود معیشت کا بہترین اصول ہے، یہ خود ایک بہترین اصول ہے. اور تجربہ میرا ایک تجربہ ہے جو میرا خود ذاتی بھی ہے اور مشاہدے کے طور پر بھی ہے کہ ہمارے یہاں نعرہ لگایا جاتا ہے نا، بچے کم ہی اچھے یا دو ہی اچھے اور بچے صرف دو. کل سفر میں آ رہا تھا تو میرے ساتھ جو مسافر بیٹھے ہوئے تھے حکومت کی عہدے دار تھے، تو چلو یہ بھی مزیدار بات، ایک طرف ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جہاز چلنے کا وقت آیا، انہوں نے سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا، وہ شخص جہاز اڑنے کے بعد آدھے گھنٹے تک پڑتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، پتہ نہیں کیا کیا چھو چھکار کیا اس نے، سب کی ہم سب کی بلائیں اتاری، پورے جہاز کی ایئر ہوسٹس سمیت، آدھے گھنٹے تک اس نے وہ پڑھائی کیے کہ ماشاءاللہ، اور مجھے انداز مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ پورے کراچی تک یہی کرتا رہے گا، ایسا اتنا ہوا. خیر چھو چھکار سے فارغ ہوا، سامنے جو کھانا بنا ہوا تھا اس میں سے اپنا موبائل نکالا، کانوں میں ہیڈ فون لگایا، جناب ویڈیو دیکھنا شروع ہو گئے، وہ گانے پورا رستہ گانے سنتا رہا. یہ وہ چیز ہے جس کو میرے شیخ میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سبحان اللہ، اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے بھرتے تھے، اسی بات کو فرماتے تھے. دیکھو آج ہمارا حال یہ کہ ہم عبادت کرتے ہیں ساتھ میں گناہ بھی کرتے ہیں، ہماری جو عبادت ہے وہ ممزوج بالاسم ہے، گناہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. فرمایا اسی وجہ سے ہمیں اپنی عبادت کے وہ انوارات اور اپنی عبادت کے وہ فوائد نہیں ملتے، سب اس وجہ سے کہ وہ گناہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اچھا تو ایک طرف تو یہ صاحب تھے، دوسری طرف جو صاحب تھے گفتگو کہہ رہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے چلو باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا چلو کہہ رہے جناب حکومت کے عہدیدار ہیں، تو ماشاءاللہ ان کے صرف 11 بچے تھے، 20 گریڈ کے آفیسر. خیر ان کا یہ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں نہیں تھے وہ، لیکن ماشاءاللہ. تو میں نے ان سے کہا کہ آج کل تو آپ پر تو سب سے پہلے پابندی چھیڑ چھاڑ چل رہی تھی، لیکن آپ پر تو سب سے پہلے پابندی لگی تھی، 11 بچے، 200 اتنی اونچی چھلانگ ماری. ہنسنے لگے. تو بہرحال اللہ تعالی نے نسخہ فرمایا ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. سبحان اللہ، واسع کا ترجمہ میں جو میرے شیخ فرماتے تھے ای کثیر الفضل، کہ ایسا واسع کے معنی جو کثیر الفضل ہو، یعنی بہت کثرت سے فضل کرنے والا. ولا یخاف ما نفاد عنده، جس کو اپنے پاس خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں واسع. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تجربہ یہ ہے، مشاہدہ ہے کہ دو بچوں میں وہ برکت نہیں ملتی، تین بچوں سے وہ برکت سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس لیے اولاد کی کثرت یہ برکت کی چیز ہے میرے دوستوں، اس سے برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ غنی بنائے گا تمہیں، یعنی تمہاری وسعت فقر سے غنا کی طرف لے کر آئے گا. سبحان اللہ، اس لیے میں بات ایک عرض کی تھی، ایک غریب آدمی بھی ہے، معیشت کا بنیادی اسی میں اس کی سمجھ میں بات آتی ہے. وہ صاف صاف کہتا ہے کہ جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنے کمانے والے زیادہ ہوں گے، یعنی معیشت کا کتنا چھوٹا سا اصول ہے، چھوٹی سی بات ایک غریب آدمی کی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن معیشت کی اکنامکس اور میکرو اکنامکس میں پی ایچ ڈی کرنے والے اور تھیسس اور مقالے لکھنے والوں کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. ایک چھوٹا سا اصول ہے معیشت کا جو غریب آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہے. سبحان اللہ، تو اپنے اولادوں کے نکاح اور شادیاں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، میرے پیارے دوستوں اس بات کو کریں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ کریں. اور دوسری بات جو جس بات پر چلی تھی کہ اپنے شادی کے جو اخراجات ہیں اس کو محدود کریں، ضرورت کی طرف جائیں. اس لیے شادی دو چیزوں کا نام ہے، مسجد میں نکاح اور ولیمہ. اب رہی بات بارات آئے، تو بارات کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں 50 آدمی ہو، دھوم دھڑکا ہو اور جناب پوری کوسٹر بھر کے آئے یا پوری بسیں بھر کے آئے، یہ ضروری نہیں ہے، ایک گاڑی بھی آ جائے یہ بھی کافی ہے. بلکہ اس سے زیادہ جو چیز ہے عجیب و غریب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار دو جہاں، سبحان اللہ. آپ کی صاحبزادیوں میں جو آپ کی سب سے محبوب صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدتو نساء اہل الجنہ، جن کو خطبے میں پڑھا جاتا ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردارنی ہے، ان کی بڑی ہے. اب آپ تصور کریں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری چہیتی لاڈلی بیٹی، جن کا عالم یہ تھا کہ جب وہ آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ماتھے کا بوسا لیتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے تو یہ کھڑی ہو جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسا لیتی تھی. ایسے محبت کا اظہار ان دونوں کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو مرض وصال تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کان میں ایک بات فرمائی، یہ رونے لگی، دوسری بات فرمائی، یہ ہنسنے لگی. بعد میں پوچھا گیا تو فرمایا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی جس پر میں رونے لگی، اور جس بات پر میں ہنسی وہ خوشی کی خبر یہ تھی کہ مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے تم ملاقات کرو گی. اپنی اتنی لاڈلی بیٹی کا عالم کیا، اس کے لیے کیا، کس چیز پر بارات گئی؟ لینڈ کروزر نہیں. اچھا میں ایک بات عجیب ہے، ایک بات یاد آئی، ایک آدمی ہے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے یا کلٹس گاڑی ہے یا مہران ہے یا آلٹو ہے وغیرہ ذالکہ. میں کہتا ہوں ایک دن اپنے دوست سے کہنے لگا، میں نے کہا یار دیکھو تو وہ بیچارہ اپنی بیوی کے لیے لینڈ کروزر گاڑی منگواتا ہے، سجا کر سوار کر، اور جناب اس کو پھول وول لگا کر، یا ٹوٹی کرولا منگواتا ہے، ایلٹس گرینڈ منگواتا ہے سجا سوار کر، تو ایک دن اس کو اس گاڑی میں بٹھاتا ہے پھر اپنی موٹر سائیکل میں کر کے لے جاتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ لطیفہ نہیں ہے، یہی تو ایک لطیفہ ہے نا. بھائی جیسا ہے بھائی بتا دو بھائی ہم ایسے کیا سارے خاندان پر، سارے جہان پر، سارے معاشرے پر روپ ڈال رہے ہیں، اگلے دن تو اس نے بھائی ڈر پھر جالا ہے نا. یہ بھی ایک لطیفہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیٹی کے لیے، صاحبزادی کے لیے کیا انتظام کیا آپ نے؟ کون سی لینڈ کروزر، مرسیڈیز، بینٹلی یا آڈی منگوائی؟ پیدل ایک خاتون کے ساتھ، غالباً ام ایمن یا ام سلیم میں سے تھی، ان میں سے ایک کے ساتھ پیدل چلتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئی، پیدل جا کر پیدل. اس سے پتہ چلا یہ بھی ایک چیز ہے کہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بارات آئے، وہ ایلٹس گرینڈ آئے جس میں اس دلہن کو لے کر جایا جائے، بلکہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ نکاح ہو گیا، بیٹی کو تیار کیا، آپ گھر پہنچا دیں. واللہ اگر اس میں کوئی سبکی ہوتی، کوئی ذلت ہوتی، اپنی بیٹی کی ناقدری ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر قدردان، غیور، غیرت والا کائنات میں نہیں ہے میرے دوستو، کائنات میں ایسا غیرت مند نہیں دیکھا، وہ اپنی لاڈلی بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ نہ فرماتے. تو گویا کہ ہمیں ذرا کچھ اپنے اعمال اور افعال کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی شادیاں کس طریقے سے کریں. تو بات چل رہی تھی اس بات پر کہ زہد پر، کہ زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس دنیا ہو اور وہ دنیا دار بھی ہو، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی غریب ہے اور وہ زاہد ہو. جس کے بارے میں میں نے جو دلائل تھے وہ پہلے عرض کر دیے. لہذا وہ جو نیت دنیا، طلب دنیا اگر کسی کے دل میں موجود ہے اور وہ غریب ہے، اگرچہ اس کے پاس دنیا نہیں ہے، تو میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ دنیا دار آدمی ہے. اور ایک آدمی دنیا دار ہے، مال ہے گویا اس کے پاس، جس کی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے عرض کی کہ مال تھا لیکن پوری کا
کائنات میں کوئی بدبخت ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دار تھے. کوئی مسلمان ایسا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جن کا درجہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تیسرے نمبر پر خلیفہ ثالث بھی تھے، تیسرے درجے پر مرتبے پر فائز، انسانیت کے مرتبے پر فائز، اور وہ جن کے پاس مال کی کثرت تھی لیکن دنیا دار نہیں تھے. تو اس نے فرمایا کہ دنیا ہونے کے ساتھ دنیا دار ہونا ضروری نہیں ہے، اور دنیا نہ ہونے کے ساتھ یہ ہو کہ ظاہر دنیا ہے یہ کی ضرورت نہیں. کیوں؟ نیت ہے وہ طلب، اور دنیا کی جو محبت ہمارے دل میں ہے وہ ہونا. اور عرض کر دیا کہ دنیا کی تعریف کیا ہے، کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ما زہد عبد فی دنیا، کہ ہر وہ بندہ جو دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے یعنی ترک دنیا کرتا ہے، تو الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ. ارے میاں آنکھیں کھول کے بیٹھو. الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کو اگاتے ہیں. حکمت کی تعریف میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، چونکہ نکاح میں کے دوسرے حضرات تو نظر نہیں آ رہے، چلو نہیں ہوگا تو نماز کے بعد کر لیں گے. ہاں بھائی نماز کے بعد کر لیں، پہلے کر لیں بعد میں، یہی نیت تھی. یار مجھے تو امید تھی آپ کہیں گے نہیں پہلے کر لو، دل بیتاب کی ضد ہے، ابھی ہوتی یہی ہوتی. بڑا حوصلہ ہے صبر کرنا. ماشاء اللہ یہ دلہا سے پوچھا تھا میں نے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ شعر سناتے تھے نا کہ حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ وہ دید کا، دل بیتاب کی ضد ہے، ابھی ہوتی یہی ہوتی. سبحان اللہ، اللہ کی محبت میں یہ شعر ہے. تو حکمت کے فرمائے کہ حکمت کیا ہے، یہ حکمت وہ چیز ہے کہ حضرت لقمان حکیم جن کے ساتھ یہ حکیم کا لاحقہ لگ جاتا ہے، کہ حضرت لقمان حکیم علیہ السلام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورت نازل کی، تمام علماء اس بات پر تو متفق ہیں کہ آپ اللہ والے تھے، اللہ کے مقبول بندے تھے، جس کے لیے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کہ جس کی نصیحتیں، جس کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی باتیں ہوں تو اس کی مقبولیت کو کون چیلنج کر سکتا ہے. ہاں اس بات پر ہے کہ آپ نبی تھے یا حکیم تھے، بہرحال وہ گفتگو الگ ہے. ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، یہ اپنے وقت کے مفتی بھی تھے، لہذا لکھا ہے کہ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے فتویٰ دینا ترک کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ فتویٰ دیں تو کیا بات فرمائی، ادب دیکھیے. فرمایا دیکھو نبی موجود ہے، اب اس یہ منصب ان کا اہل ہے، اس منصب کے اہل وہ ہیں، لہذا حضرت لقمان ایک اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے اور حکیمانہ گفتگو، اللہ تعالی کی معرفت اور محبت کی باتیں. ایک شخص آیا، پھر ان کو آ کر لوگ بیٹھے ہوئے ان کو آ کر غور سے دیکھنے لگا. اس نے کہا بھرے مجمع میں، ارے تو وہی ہے نا جو میرے ساتھ جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا. اب آپ تصور کریں ایسی کوئی مجلس ہو، جس کے اندر ایک شخص اللہ کی محبت معرفت بیان کر رہا ہو، یا کوئی ایم این اے بنا بیٹھا ہوا ہو، مال جس کے پاس ہو، اور کوئی آ کر بولے ارے تو وہی ہے نا جو ریڑھی لگایا کرتا تھا. اور ایسے کتنے واقعات ہیں، ایسے میں خاندان، ایسے اس ملک کے امیر کو جانتا ہوں جو لنڈا بازار میں کپڑا بیچتے تھے، آج ان کی فیکٹری ہے، لیکن ان کی یہ عرضی بھی دیکھی، وہ خود کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے اتنی عزت دی کہ ہم لنڈے میں کپڑا بیچتے تھے، آج اللہ تعالیٰ ہمیں عزت سے رکھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ماضی کو نہیں بھولتے، اور یاد رکھنا یہی لوگ ترقی کرتے. بلکہ میں اپنے شیخ کی ایک بات اور یاد آ گئی، تربیت کی باتیں ہیں ہمارے لیے فائدے کی. فرماتے کہ مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایاز جو تھا جو سلطان محمود رحمہ اللہ کا غلام تھا، وہ ایاز اس کا معمول تھا کہ جنگل میں جاتا تھا، تو چونکہ جو دوسرے اراکین تھے، جو امرا تھے، جو منسٹر تھے، وہ سب کے سب ایاز سے حسد کرتے تھے، تو انہوں نے بادشاہ کی کان بھرے کہ بادشاہ سلامت یہی ہے وہ شخص جو آپ کے خزانے سے فوراً کرنسی لے کر جاتا ہے اور جنگل میں جا کر دفن کر دیتا ہے، اور آپ کے ملک سے پیسہ غیر قانونی طریقے سے ہنڈی حوالے کے ذریعے سے دبئی میں اس نے محل بنایا ہے، اور سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹ میں یہ پیسہ رکھتا ہے، یہی ہے وہ شخص. کا ثبوت کیا ہے؟ کہ ہم نے خود دیکھا کہ اس نے ایک شربت والے کے نام پر اکاؤنٹ کھلوایا ہے، اور یہ جنگل جاتا ہے روزانہ، اور یہ وہاں خزانہ دفن کرتا ہے. تو ایک دن بادشاہ سے کہا، تو بادشاہ نے کہا چلو آؤ چلتے. اب وہ سب اپنے ایکسیویٹر مشین لے کر چل پڑے، ڈمپر بھی ساتھ میں لیا. کہا چلو بھائی وہاں پر اب دیکھتے ہیں. اب وہاں گئے تو وہ ایک کوٹھری تھی، اس کوٹھری میں داخل ہوئے تو اندر ایک بکسا، بس ایک معمولی سا بکسا. جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا پنجاب سے لوگ آتے تھے تو ان کے ساتھ ایک ٹین کا بکسا ہوا کرتا تھا، یہ پرانے لوگوں کو پتا ہوگا. یہ سب کہاں ایکولیک اور سناب ڈیلسی ویلسی کہاں ہوتے تھے. وہ ایک ٹین کا ڈبا ہوتا تھا جس کو لے کر وہ سر پہ اٹھا کے وزن اس کے سمیت گھومتے تھے. ایک بکسا رکھا ہوا، اس میں تالا پڑا ہوا، تالے کو توڑا، اندر دیکھا تو ایک پرانا سا لباس، ایک بوسیدہ لباس وہ رکھا ہوا تھا. کہا یہ نہیں ہے. کہا چلو بھائی کھدائی کرو. کہا لاؤ بھائی ایکسیویٹر مارو، ناجائز تجاوزات گراؤ اندر سے، کھدائی کرو. اب جناب پوری کوٹھڑی، وہ پورا کمرہ ادھیڑ ڈالا، اندر سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا. اب سب منہ پھاڑے کھڑے ہوئے کہ یار وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ سونا چاندی ڈالر اور یورو اور درہم اور ریال یہ سب موتی یہاں جمع کر رہا ہوگا، کچھ بھی نہیں نکلا. ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں اور بادشاہ کہہ رہے بتا. آخر بادشاہ نے کہا یہ معمہ ایسے حل نہیں ہوگا، اس کو اپنے اس عاشق غلام پر اعتماد تھا. اس نے کہا اس کو بلواؤ، چھبے بلاؤ، نیب کے سامنے حاضر کرو، بتاؤ تم اس جنگل میں کیا کرنے آتے تھے. جی آئی ٹی بیٹھی ہوئی ہے، بتاؤ کیا کرنے آتے تھے. اب ایاز کا جواب سنیے، سبحان اللہ. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ میرے آقا ہیں، آپ کے مجھ پر احسانات ہیں، آپ کا مجھ پر اعتماد ہے، آپ نے مجھ پر اتنی شفقتیں اور مہربانیاں فرمائی کہ جو میرے تصور سے باہر ہیں. اب میرا نفس مستی کرتا ہے، کہتے تو بڑا آدمی ہے، تجھے ایسے دیکھ کتنی بڑا پروٹوکول ہے تیرا، تجھے اتنی عزتیں ملی، تجھے اتنی بلندیاں ملی، کیا تجھے ہائی رینک حاصل کر لیے. جب میرا نفس ایسی مستی دکھاتا ہے تو میں اس کو لے کر یہاں جنگل میں آتا ہوں اور بتاتا ہوں اے نفس تیری اصلی حقیقت، تیری جو حقیقت ہے اور تیری جو اصلیت ہے وہ یہ ہے کہ جب تو بادشاہ کے پاس آیا تھا اس لباس میں آیا تھا. اگر تجھے آج جو عزت ملی ہے وہ بادشاہ کی وجہ سے ملی ہے، بادشاہ نے تجھے عزت دی ہے، ورنہ تیری کوئی حقیقت نہیں تھی. اس لیے بادشاہ سلامت میں یہاں آتا ہوں، اس لباس کو دیکھتا ہوں اور اپنے ماضی کو یاد کرتا ہوں، آپ کے احسانات کو یاد کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ پر کتنی شفقتیں فرمائی، مجھ پر احسانات فرمائے، اور اپنے نفس کو بتاتا ہوں کہ تیری حقیقت یہ ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاز کی تقریر ہو رہی ہے، بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور سارے سلاطین اراکین جو سلطنت ہے سب گردن جھکائے اپنی بغلوں میں منہ دیے ہوئے کہ جس کو ہم یہ کہہ رہے تھے اس کا یہ حال ہے. اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک وقت میں اپنے جو اللہ تعالی کے انعامات اور مہربانیاں جو دین کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ پر جو مہربانی اور جو اپنے قرب کی جو انعامات عطا فرمائے، مقبولیت عطا فرمائی، کہ بڑے بڑے علماء حضرت سے بیعت، بڑے بڑے مشائخ حضرت سے محبت اور تعلق کرنے والے، تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اپنے ان حالات کو لکھ کر اپنے پیر اور اپنے مرشد حضرت اقدس مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ کو یہ حالات لکھے، تو حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے کیا پیاری بات فرمائی، فرمایا آپ مراقبہ ایاضی کیا کریں، اور وہ یہی مراقبہ ایاضی ہے کہ دیکھو ہم کیا تھے جب شیخ کی خدمت میں نہیں آئے تھے، ہم کیا تھے، ہماری کیا حالت تھی، ہمارے اعمال کیا تھے، ہمارے احوال کیا تھے، ہمارے حالات کیا تھے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ہمارے شیخ اور مرشد کی برکتوں سے عطا فرمائی. اس فرمایا اس کا نام ہے مراقبہ ایاضی، کہ جس میں بندہ اپنی حقیقت کو یاد رکھے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں ناپاک پانی سے پیدا کیا اور ہماری پرورش کیوں ناپاک خون سے کی، تاکہ دنیا کے آنے میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز سے واسطہ پڑتا ہے وہ آتی ہے جوانی، یہ سینہ گریبان کیسے سٹائل سے کھولتا ہے نا، جوان یہ گریبان کھولا. ہی سٹائل ہے نا، اس کے بعد سٹائل ہے، چلنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تو ایسے چلے گا تو نہ پہاڑ پہ چڑھ سکتا ہے نہ زمین کو پھاڑ ڈالے گا، یہ اللہ تعالی نے فرمایا. لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے ایک بات تھی کہ بیٹا وقصد فی مشی کا، اور دوسری بات فرمائی اور یعنی ارشادات میں وغز من صوتی کا، کہ بیٹا جب تو چلنا اپنی چال کے اندر میانہ روی رکھنا. میانہ روی کیا ہے؟ میانہ روی چال کے تین انداز ہیں، ایک ہے فاخرانہ سٹائل، یہ اور ایک ہے مریضانہ بلکہ متمرزانہ، ایک ہوتا ہے مریض ایک ہوتا ہے متمرز. علماء سمجھتے ہیں خیر آسانی، یعنی مریض وہ ہے جو کہ مریض ہے اور متمرز وہ ہے جو مریض تو نہیں ہے لیکن مریض بنا ہوا ہے. ایسے چل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قرآن کریم نے دونوں چالوں کو منع فرمایا، یعنی مریض بن کے بھی مت چلو کہ اگلا تمہیں سمجھے کہ بالکل ایسے چلے جا رہے، منع کیا اس کو بھی اور اس چال کو بھی منع کیا کہ گریبان. یوں ایک سٹائل ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے دیکھا نا ویسٹ کوٹ کا بھی ایک سٹائل ہوتا ہے، کہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ایک سٹائل، یہ بھی ایک سٹائل ہے، بڑے بڑے لوگوں کا سٹائل ہے. تو اس چال کو منع کیا، اب کیا رکھا، میانہ روی ہو، کہ نہ اکڑ کے ہو نہ مریضوں کی طرح ہو، یہ نصیحت کی. اور دوسری بات فرمائی وغز من صوت کا، بات ہی کرتے ایسے چلا کر اس کو منع کیا، آواز کو پست رکھے. لہذا جب وہ آیت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ صحابہ سے فرمایا کہ اپنی آواز کو پست کرو، تو عالم یہ تھا کہ جب صحابہ گفتگو کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے دوبارہ کہو، اتنی آواز آہستہ کرتے تھے. آپ ہمارے مجلس دیکھیں کہ پہلی بات تو مسجد ہی دیکھیے، ہم مسجد میں کیسے باتیں کرتے ہیں، ایسی زور سے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، پھر دوسری کوئی بات نہ ہو. لیکن میرے پیارے دو مسجد میں بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھیے گا، مسجد میں گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں، ضرورت پڑے آپ کو ضرورت ہے مسجد سے باہر چلے جائیں لیکن مسجد میں بات نہ کریں. اصل تو یہی ہے مسجد، یہاں خاموشی ہے. ہاں اگر ضرورت کی کوئی گفتگو کرنی ہے تو آہستہ آواز میں کریں. پھر ہمارے دیکھیں شادی بیاہ ہو یا ہم اپنے دفتروں میں بیٹھوں، دکان پہ بیٹھوں، باہر بیٹھوں، کس طرح بولتے ہیں ہم لوگ،
اس کو منع کیا، اس کو کہا کہ وغزوز، اپنی آواز کو پست کرو، نیچا کرو آواز، ایسے بولو کہ پتا چلے ایک مہذب تربیت یافتہ اور ایک تہذیب یافتہ ایک شخص ہے جو گفتگو کر رہا ہے، اس سے یہ پتا چلنا چاہیے. چلا چلا کے زور زور سے نہ بولا جائے. ابھی ہمارے ہاں اسٹائل بنا ہوا ہے زور سے بولنا، تو یہ نہیں کریں، آہستہ آواز میں بات کریں. تو حضرت لقمان حکیم سے اس نے پوچھا، اسی قصے پر ختم کریں گے، باقی اللہ کرے کہ مضمون اللہ مکمل کروا دے آئندہ. حضرت لقمان حکیم سے اس نے پوچھا، اس شخص نے، ابھی تو وہی ہے نا جو میرے ساتھ جنگل میں بکریاں چرائے کرتا تھا. تو میں نے اس بات پر اس کیا تھا، آج ہماری کوئی بات ہو تو ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی چھپاؤ، نہیں بھائی ہم وہ نہیں ہے، نہیں ہم تو جدی پشتی نواب ہیں، سات پشتوں سے ہم تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے منہ میں سونے کا چمچہ ہمارے منہ میں ڈالا جاتا ہے، بلیسلٹ پہنایا جاتا ہے، سونے کی چین پہنایا جاتی ہے، ہم تو پیدائش ہی ہمارے سونے، ہماری ماں بھی جب ہوتی ہے تو وہ بھی سونے کا ہی کشتہ کھاتی ہے. نہیں اب دیکھیے جس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ کیا حال ہوتا ہے. حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں. سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں عاجزی. کیا فرمایا؟ ہاں میں وہی ہوں. تو نے کہا، اگر تو وہی ہے، تجھے یہ مقام، یہ عزت، یہ پروٹوکول، یہ تیری ٹور، یہ کیسے ملی؟ اللہ اکبر. مفسرین نے نقل کیا کئی باتیں ہیں جس پر لقمان علیہ حکیم علیہ السلام کی کئی باتیں ہیں کہ جس پر انہوں نے کہا، ان باتوں میں سے جو فی الحال مجھ کو یاد آتی ہے میں بولتا جاتا ہوں. ایک بات اس میں سے ہے، سچ بولنا، سچ بولے. سبحان اللہ، کہ جب بات کرے سچ بات کرے، یہ گفت ایک پہلی صفت یہ ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتے میلوں اس سے دور چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ؟ فرمایا اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور اس بدبو کی کراہیت اور گندگی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے اس کی بدبو سے دور بھاگتے ہیں. اور اللہ معاف کرے ہم لوگ اس میں کتنے مبتلا ہیں ہم مسلمان. ارے ایک بات یاد آئی، بڑی پیاری بات، مجھے اتنا دل خوش ہوا اس لیے میں آپ حضرات کے ساتھ اس کو. کل میرا جانا نتھیا گلی میں ہوا، کل صبح میں اس وقت تقریباً اس سے تھوڑا پہلے تک نتھیا گلی میں تھا. وہاں ایک دکان گیا میں، اس دکان میں ایک بات دیکھی، میرا اتنا دل خوش ہوا، اتنا دل خوش ہوا کہ میں اسی خوشی کا اظہار آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں. اور وہ بات کیا تھی؟ وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا اور اس پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ یہاں سے خریدا ہوا مال خوشی سے واپس ہوتا ہے. اچھا میں نے اور جگہ یہ جملہ لکھا ہوا تو دیکھا، لیکن وہاں یہ لکھا ہوتا ہے یہاں پر سے خریدا ہوا مال واپس اور تبدیل بھی ہوتا ہے، لیکن پوری اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہ دیکھا کہ وہاں یہ لکھا ہوا تھا اس شخص نے کہ یہاں سے خریدا ہوا مال خوشی سے واپس ہوتا ہے. مجھے اتنی خوشی ہوئی میں اس شخص کے گلے لگ گیا. وہ شخص ہی تھا، سیلز گرل نہیں تھی. اتنی خوشی ہوئی میرے دوستو، اللہ اکبر. اور اس خوشی کو میں آپ کو جو بتانے کا مقصد بھی آپ کی مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے. اس شخص کو اتنی خوشی ہوئی کہ بس میری جیب میں پتہ نہیں کون سی خوشبو تھی، میں نے کہا یار یہ تیرے لیے، تو حضرت کی کتابیں تھی، میں نے کہا یہ بھی لو. میں نے کہا میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، اور میں تم سے صاف کہہ رہا ہوں، حالانکہ اس شخص کی داڑھی نہیں تھی، اللہ اپنے کرم سے وہ بھی دے دے، لیکن اس کی یہ عمل کتنا پیارا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک عمل کو کتنے پیارے الفاظ میں لکھا ہے کہ خوشی سے واپس ہوتا ہے. اللہ اکبر، مجھے بہت خوشی ہوئی. اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم مسلمانوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کم سے کم اتنا تو لکھے کہ جی خریدا ہوا مال واپس بھی ہوگا اور تبدیل بھی ہوگا. البتہ اگر کسی نے معیشت کا بنیادی اصول انڈا کھا لیا، اب وہ کیسے واپس ہوگا اس پہ میں نہیں بتا سکتا. یہ معیشت کی ایک اہم چیز ہے انڈا. اور اس پر جو دانشمند لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرغی اور انڈے سے معیشت جو ترقی کرے گی وہ تو بات کی بات ہے. پہلے ایک سوال کا جواب دو, اور وہ سوال یہ ہے کہ انڈا پہلے آیا یا مرغی؟ یہ سوال اگر کسی کو معلوم ہو جو بعد میں بتا دیں. تو ایک بات ہے سچ بولنا, اور ہم مسلمانوں کی, اللہ معاف کرے دیندار سمیت, ہم مسلمانوں کی پہچان جھوٹ ہے. یہ اللہ معاف کرے ہمارا حال بنا ہوا نا کہ ہم مسلمانوں کی پہچان جھوٹ بنی ہوئی ہے. اور ایک کافر ہے آج میرے پیار دوستو, کتنے ہم مسلمان ہو کر یہ کافر کی مسجد میں تعریف کریں, ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم لوگوں کے لیے. ایک عام کافر کی تعریف کریں کہ کافر سچ بولتا ہے اور مسلمان جھوٹ بولتا ہے. اس لیے پہلی بات فرمائی کہ سچ بولنا, اور ان کی جو باتوں میں سے ایک بات تھی نظر نیچی کرنا, جس کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی بیان فرماتے رہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. پتہ چلا اس سے حکمت ملتی ہے. اور باتوں میں سے ایک بات تھی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. سبحان اللہ, کہ نیو ایئر نائٹ پر شراب و شباب و کباب نہ منائے, کہ نیو ایئر نائٹ ہے. کراچی, صرف کراچی شہر کے اندر اربوں روپے کی شراب, اربوں روپے کی شراب جناب, جہاں پر معیشت, جس ملک میں معیشت کا حال ڈاماڈول ہو رہا ہے, وہاں پر اربوں روپے کی شراب بہ گئی, پیشاب کے راستے نکل گئی. یہ حال. تو شرمگاہ کی حفاظت کرنا, اور بھی باتیں ہیں درل. تو وہ حکمت یہ کس بندے کو ملتی ہے جو ترک دنیا کرتا ہے. اللہ ہم سب پر فضل فرما دے, اور اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما دے. دعا کیجیے کہ اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں ہمارے دلوں سے میں اپنی محبت پیدا فرما دیجیے, اور دنیا کی محبت اور تمام غیر اللہ کی محبتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دیجیے. اور یا اللہ آپ کی رحمت کے سے درخواست ہے کہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, اور یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, اور یا اللہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اپنے کرم سے اس کو اچھی عادت میں تبدیل فرما, اور یا اللہ ہمارے عیوب کو چھپا. آپ کی رحمت سے درخواست ہے یا ستار العیوب, یا ستار العیوب, آپ نے جو آج تک ہمارے ساتھ ہمارے عیوب اور گناہوں پر پردہ پوشی فرمائی ہے, آپ کی رحمت سے درخواست ہے کہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, اور ہمارے عیوب کو اللہ اپنی رحمت سے اچھے اعمال میں تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما, دین کی محبت پیدا فرما, شریعت و سنت کی محبت عطا فرما, اور یا اللہ اپنے کرم سے 100% شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ شریعت و سنت کے اور ہمارے بزرگ کے طریقے کے مطابق خدمت دین کی توفیق عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. اللہ ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی, آسانی کے ساتھ عطا فرما, ہمارے بیماروں کو صحت و عافیت عطا فرما. میرے بھائیوں میں جو سب سے بڑے بھائی ہیں ان کو دل کی تکلیف ہوئی اس گزشتہ ہفتے کے اندر, ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ, ان کو صحت و عافیت عطا فرما دے. اللہ اپنے کرم سے جملہ بیماروں کو صحت جسمانی بھی عطا فرما, صحت روحانی بھی ہم سب کو عطا فرما. اور اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجئے, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, ہم سب کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے گھر والوں کو نیک اور صالح اور فرما بردار بنا. اللہ جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے فکر مند ہے ان کو جلد اچھے رشتے عطا فرما, اور جو لڑکے شادی کے قابل ہیں شادی میں جن کی مدد فرما, نیک بیویاں عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما, اور ہمارے دین کے خادموں کی اپنے کرم سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک کے نظریے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حفاظت فرما, اور ہمارے ملک کے جغرافیے کی, اور ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما, اور اپنی رحمت سے تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اور یا اللہ جہاں مسلمان عالم میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں, فلسطین میں, عراق میں, شام میں, چیچنیا میں, روس میں, چین میں, اور روہنگیا میں, برما میں, اللہ اپنے کشمیر میں, اللہ اپنے کرم سے تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. ایک ایک مسلمان کے اپنے کرم سے حفاظت فرما، اور یا اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اور زہد عطا فرما، زہد کامل عطا فرما، زہد مقبول ہم سب کو عطا فرما، اور اللہ آپ کے کرم سے حکمت سے ہمارے دلوں کو بھر دیجئے، اپنی معرفت سے، اپنی محبت سے اور اپنے تعلق کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، اور ہمارے جسموں سے، ہمارے اعضاء سے اعمال صالحہ کو جاری فرما دیجئے، اور اللہ اپنے کرم سے ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما اور اصلاح کی فکر پیدا فرما، سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔